السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کراچی میں شدید گرمی سے ہزاروں افراد کا متاثر ہونا اور سینکڑوں کا ہلاک ہونا پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے. وزیر اعظم نواز شریف. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
سشما سوراج کے شوہر کو للت مودی کی جانب سے ملازمت کی پیشکش کا انکشاف. کانگریس نے پھر سشما کا استعفی مانگا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ رات ایک سرحدی جھڑپ میں ایک افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 پاکستانی فوجی زخمی ہو گئے. اور قرضوں میں جکڑے یونان قرض دینے والوں کے مطالبے پر کفایت شعاری کے مزید اقدامات کرنے پر تیار ہو گیا ہے. لیکن یورپی لیڈر اتوار کے روز یونانی ریفرنڈم سے پہلے ایتھنز کے ساتھ مزید مذاکرات کے امکان کو مسترد کر رہے ہیں. امریکہ اور کیوبا کا ہوانا اور واشنگٹن میں سفارت خانے کھولنے پر اتفاق. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کراچی میں شدید گرمی کی لہر اور ہلاکتوں کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیراعظم نواز شریف کراچی پہنچے ہیں. انہیں صوبائی حکام نے اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا. وزیراعظم کے دورے کی مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
بدھ کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں گزشتہ ماہ شہر میں شدید گرمی سے ہونے والی اموات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ پچھلے دنوں کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں شدید گرمی سے متاثر ہونے والے تقریباً 65,000 افراد کا علاج کیا گیا. وزیر اعظم کو مزید بتایا گیا کہ تقریباً 1250 افراد شدید گرمی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل سے ہلاک ہوئے. سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایسے تمام محکمے جن کی غفلت کی وجہ سے عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا، شفاف تحقیقات کے بعد ان تمام محکموں سے جواب طلب کیا جانا چاہیے. تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اتنا آدمی مر گیا اور اس کے بعد آپ نے آ کے کاسمیٹک بلاسٹ کیا اور بہت اچھی باتیں کہیں، ایک کمیٹی بنائی اور واپس چلے گئے. تو بہت اس کو پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اپروچ کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا.
حکومت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے گئے اور حقائق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے. وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے وزیر اعظم کی کراچی سے واپسی کے بعد ایک پریس کانفرنس کی. قائم علی شاہ نے بتایا کہ وزیر اعظم سے کراچی میں پانی اور ٹرانسپورٹ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات ہوئی اور وزیر اعظم نے جلد ان منصوبوں کو مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ماہرین کے مطابق پچھلے دنوں کراچی میں شدید گرمی کے دوران اگر سب اپنا کام ٹھیک سے کرتے تو شاید گرمی تو کم نہ ہوتی لیکن اموات میں کمی لائی جا سکتی تھی. تجزیہ کاروں کے مطابق شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے عوام کی آگہی کی بر وقت کوئی مہم نہیں چلائی گئی. شہر میں سائے کے لیے درخت نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا. مزید یہ کہ شہر میں انتظامی معاملات کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب شدید گرمی سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تو شہر میں ایمبولنس، ہسپتالوں میں طبی امداد کی سہولیات اور یہاں تک کہ ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے قبروں کی بھی کمی ہو گئی تھی. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پچھلے دنوں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں ہلاک ہونے والوں میں پنجاب میں القاعدہ کا سربراہ بھی شامل تھا. لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ کا کہنا ہے کہ 3 روز قبل لاہور کے مضافاتی علاقے فیروز والا میں سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں جو 4 دہشت گرد مارے گئے ان میں پاکستان میں القاعدہ کا سربراہ بھی شامل تھا. بدھ کے روز ایوان وزیر اعلی لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ نے کہا کہ اس آپریشن میں زخمی حالت میں دو دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے تھے جن سے تفتیش کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔
ٹاپ جون کی لیڈرشپ القاعدہ کی ہے، پاکستان کا ہیڈ تھا، اس کا نام ہے عبدالی، یہ القاعدہ بر صغیر کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا نام ہے مولانا عاصم عمر، یہ انڈیا کا رہنے والا ہے اور اس وقت یہ افغانستان میں اور پنجاب کے لیے خاص کر جو ان کی لیڈرشپ تھی دہشت گردی کے حملے کو وہ ہیڈ کر رہی تھی، اور ان کا جو بیسک ٹارگیٹ تھا وہ آئی بی ہیڈ کوارٹر مال روڈ کے اوپر تھا۔
وزیر داخلہ پنجاب نے بتایا کہ یہ دہشت گرد کچھ عرصہ تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے روپ میں ایک مسجد میں مقیم رہے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پکڑے گئے دہشت گردوں میں کراچی کا ایک رہائشی محمود بھی شامل ہے جو ایک مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ شجاع خانزادہ نے بتایا کہ یہ دہشت گرد 5 ماہ تک افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت لے کر وانا کے راستے پاکستان آئے تھے۔ دریاسنا پنجاب پولیس نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عوام سے فعال انداز میں رابطہ رکھنے کی ایک اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اسکیم کے بارے میں لاہور سٹی چیف پولیس آفیسر نے میڈیا کو بتایا،
شہریوں کو ملانے کے لیے ہم نے ایک مضبوط پلان بنایا کہ ہم ہر 50 سے 70 گھر پر ایک کوارڈینیٹر مقرر کریں گے، اس کوارڈینیٹر کو ہر قسم کا ہم اختیار دیں گے کہ ان 50 سے لے کر 75 گھروں میں کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ ہمیں ان نمبروں پر شیئر کریں، ہم انشاءاللہ اس پر بھرپور ریئیکشن دیں گے۔
سٹی چیف پولیس آفیسر لاہور کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے شہریوں کا تعاون از حد ضروری ہوگا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
شمالی وزیرستان سے مقامی طور پر بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے تقریباً 20 لاکھ افراد کی واپسی مرحلہ وار ہو رہی ہے۔ پشاور سے یہ ہے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائل علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب کے آغاز کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں سے ایک گروپ کو بدھ کے روز ان کے آبائی علاقے میں بھیجا گیا۔ مقامی حکام کے مطابق 93 خاندان بدھ کو سحری کے بعد شمالی وزیرستان روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کا تعلق ایدک کے علاقے سے ہے۔ شمالی وزیرستان کے حکام کے مطابق جن علاقوں میں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے وہاں سے شدت پسندوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل اس سال مارچ میں شروع ہوا، جس کے تحت جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے بعض علاقوں میں اب تک لگ بھگ 2 لاکھ بے گھر افراد اپنے آبائی علاقوں میں واپس جا چکے ہیں۔ حکام اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بے گھر ہونے والے ان خاندانوں کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے، تاہم عہدیداروں کا ماننا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ایک نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، جس کے بعد نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل تیز ہو سکے گا۔ گزشتہ برس جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں 6 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے تھے، جبکہ خیبر ایجنسی میں اکتوبر 2014 میں کی گئی کاروائی کے باعث 20 لاکھوں افراد کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے شور زدہ اضلاع سے نقل مکانی کرنے والے ان خاندانوں کے لیے اگرچہ حکومت کی طرف سے ان کے عارضی رہائش کے لیے کیمپ قائم کیے گئے، لیکن ان میں سے بیشتر خاندانوں نے اپنے عزیز و اقارب یا کرائے کے مکانوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں سے خالی کرائے گئے علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا عمل بھی جاری ہے، جس کے لیے خطیر رقم درکار ہے، اور حکومت کی طرف سے بین الاقوامی برادری سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ رات ایک سرحدی جھڑپ میں ایک افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 پاکستانی فوجی زخمی ہو گئے۔ بدھ کے روز دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے فوجی انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف تھے جب وہ افغانستان کی جانب سے حملے کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجیوں نے افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے راکٹ اور چھوٹے ہتھیاروں کے اس حملے کا جواب دیا، اور مزید کہا کہ پاکستانی فوجیوں کو اس واقعے میں زخم آئے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے دوسری جانب نقصان پر تبصرہ نہیں کیا۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اور آئی پی ایل کے سابق کمشنر سے متعلق تنازعہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر اس سے حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج اور آئی پی ایل کے سابق کمشنر للت مودی سے متعلق تنازعہ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ ایک نیوز چینل نے یہ انکشاف کیا کہ للت مودی نے سشما سوراج کے شوہر کو، جو کہ ایک وکیل ہیں، ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ سشما سوراج کے شوہر سوراج کوشل نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ للت مودی نے اپنی کمپنی انڈوفل بورڈ کا متبادل ڈائریکٹر بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی منظوری نہیں دی، اس لیے یہ پیشکش واپس لے لی گئی۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ میں 20 سال سے بھی زائد عرصے سے للت مودی کا وکیل ہوں۔ یہ پیشکش اسی سال 15 اپریل کو کی گئی اور 24 اپریل کو واپس لے لی گئی۔ اس انکشاف پر سوراج کوشل کے اعتراف کے بعد کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر سشما سوراج اور للت مودی کے مابین گھریلو رشتے کی وجہ سے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے میں اپنا دامن صاف کریں۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ سشما سوراج کو ملک کے عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے للت مودی سے کتنی مرتبہ ملاقات کی یا اس بقول ان کے مفرور شخص سے ان کے گھر کا کون کون رابطے میں ہے۔ ایک اور کانگریسی لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے بھی میڈیا سے بات چیت میں سشما کا استعفی مانگا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ایک طرف اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف سشما کو بے داغ بتا رہی ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ عام آدمی پارٹی نے بھی سشما سوراج اور للت مودی کے رشتے پر حکومت پر نکتہ چینی کی۔ ادھر للت مودی کی کمپنی انفوڈل کے چیئرمین اور ایم ڈی کرشن کمار مودی نے کہا کہ سوراج کوشل کا نام ڈائریکٹر کے منصب کے لیے کبھی بھی زیر غور نہیں آیا، ان کے نام کی تجویز للت مودی نے رکھی تھی۔ بی جے پی نے اس مسئلے کو اٹھانے پر کانگریس پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ سوراج کوشل کو ان کی ذاتی حیثیت میں پیشکش کی گئی تھی۔ دریافنا للت مودی نے، جن پر آئی پی ایل میں 700 کروڑ روپے کی بدعنوانی کا الزام ہے اور جو اس وقت لندن میں رہ رہے ہیں، کانگریس صدر سونیا گاندھی اور بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی کو بھی اس مسئلے میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے نئے بیان میں دعویٰ کیا کہ ورن گاندھی نے چند سال قبل لندن میں ان کے گھر پر ان سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی بڑی ماں سونیا گاندھی سے کہہ کر اس تنازعہ کو ختم کرا سکتے ہیں۔ بقول للت مودی، ورن نے اس کے لیے $60 ملین کا مطالبہ کیا تھا۔ ورن گاندھی اور بی جے پی نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ للت مودی اس طرح اپنے غلط کاموں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ للت مودی کے خلاف یہاں مختلف سطحوں پر جانچ چل رہی ہے اور سشما سوراج اور راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے سے ان کے رشتوں کے سلسلے میں پیدا شدہ تنازعہ پر سیاسی گھمسان جاری ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مصر کے داعش سے وابستہ گروپ نے بدھ کے روز کے جزیرہ نما سینا میں کیے گئے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق کم از کم 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوجی چوکیوں پر کیے جانے والے ان متعدد حملوں میں سے ایک خودکش بم حملہ بھی شامل ہے، جو شیخ زوید قصبے کے نزدیک کیا گیا۔ داعش کے ایک بیان میں کہا گیا کہ عسکریت پسندوں نے 15 مختلف چوکیوں پر حملے کیے۔ سینائی میں یہ جنگجو مصری سیکیورٹی فورسز کے خلاف سن 2013 کے بعد سے حملے کر رہے ہیں، جب موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی نے، جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے، صدر مورسی کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس تازہ ترین حملے سے پہلے مصر کے چوٹی کے وکیل استغاثہ ہشام براکات قاہرہ میں ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے۔ مسٹر سیسی نے براکات کی موت کا الزام کالعدم اخوان المسلمون پر لگاتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ انسداد دہشت گردی قوانین کو اور مضبوط کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق یمن کے وسطی علاقے میں واقع ایک جیل میں منگل کے روز ہونے والی جھڑپوں کے دوران 1200 کے قریب قیدی، جن میں القاعدہ کے مشتبہ دہشت گرد بھی شامل تھے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جیل ٹوٹنے کا یہ واقعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جن میں حالیہ برسوں کے دوران یمنی شدت پسند فرار ہوئے ہیں، جس سے جاری خانہ جنگی میں مزید شدت آنے کا خدشہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے سبا نے سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ القاعدہ کے حامیوں کے گروہوں نے آج تائس کے شہر کے وسطی علاقے میں واقع مرکزی قید خانے پر حملہ کیا، جس دوران 1200 سے زائد خطرناک قیدی بھاگ نکلے اور روپوش ہو گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بدھ کے روز ویانا میں مزید بات چیت کر رہے ہیں، جہاں اس سے ایک روز پہلے جوہری مذاکرات کاروں نے معاہدے کی آخری تاریخ میں 7 جولائی تک توسیع کی منظوری تھی۔ جان کیری اور جواد ظریف کے درمیان اس کے ایک روز بعد یہ بات چیت ہو رہی ہے، جب صدر باراک اوباما اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ویانا میں جاری مذاکرات پر تبصرے کیے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ ایسی صورت میں ممکنہ جوہری معاہدے سے باہر نکل جائے گا اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکتا۔ ایرانی صدر روحانی نے کہا کہ ایران اس صورت میں اپنے معطل جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دے گا اگر مغربی طاقتیں معاہدے میں کیے گئے وعدوں کو توڑتی ہیں۔ معاہدے طے کرنے کی اس سے پہلے کی اصل حتمی تاریخ گزشتہ منگل تھی، جس میں امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ مذاکرات کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تاریخ میں 7 جولائی تک توسیع کی جائے تاکہ بات چیت کے لیے مزید وقت مل سکے۔ تقریباً 7 ماہ تک مذاکرات کرنے کے بعد اب امریکہ اور کیوبا آج بدھ کے روز یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اشروں کی دشمنی کے خاتمے کے لیے تازہ ترین اقدام کے طور پر واشنگٹن اور ہوانا میں سفارت خانے دوبارہ کھول دیے جائیں۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی ایک رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
توقع ہے کہ ہوانا میں امریکی سفارت خانہ اس ماہ بعد میں کھول دیا جائے گا اور وزیر خارجہ جان کیری پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ دسمبر میں صدر باراک اوباما اور راول کاسترو نے اعلان کیا تھا کہ دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات دوبارہ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے تعلقات باضابطہ طور پر بحال کرنے کی جانب یہ تازہ ترین قدم ہے۔ دونوں لیڈروں کی دوبدو بات چیت اپریل میں پاناما میں امریکی ممالک کی سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہوئی تھی۔ مئی میں کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی امریکی فہرست سے نکال دیا گیا تھا اور اس اقدام کو سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم خیال کیا جا رہا تھا۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک مترجم کی مدد سے بات کرتے ہوئے دورے پر آئے برازیل کے صدر دلما روسف نے تعلقات کی بحالی اور باقی ماندہ لاطینی امریکہ پر اس کے اثرات کا خیر مقدم کیا۔ ان کے الفاظ،
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War and it
یہ واقعتاً سرد جنگ کے طویل عرصے سے موجود نقوش کو مٹانا ہے اور آخری کار اس سے امریکہ اور باقی پورے خطے کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ مجھے تسلیم کرنے دیجئے کہ اس اقدام کی لاطینی امریکہ کے تمام ممالک اور وسیع تر امن کے لیے بہت اہمیت ہے اور تعلقات کی پیروی کی یہ ایک اہم مثال ہے۔ اگرچہ امریکی شہری محدود ہدایات کے تحت کیوبا کا سفر کر سکتے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان فضائی اور بحری سروس بحال کر دی گئی ہے یا کی جا رہی ہے اور مواصلاتی پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ البتہ ابھی کچھ رکاوٹیں باقی ہیں، جن میں اشروں سے عائد امریکی تجارتی پابندیاں بھی ہیں جنہیں صرف کانگریس ختم کر سکتی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی واشنگٹن نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں کیوبا کے حوالے سے سن 2014 میں منحرفین کی بلا جواز گرفتاری اور غیر سینسر شدہ آزادانہ معلومات تک رسائی کو محدود کرنے اور بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی کا ذکر تھا۔ لاطینی امریکہ کے تجزیہ کار رائس یونیورسٹی کے مارک جونز کا خیال ہے کہ سفارت خانے دوبارہ کھولنے سے دونوں ملکوں کو ایسے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ ان کے الفاظ،
What the establishment of formal diplomatic relations within an embassy will do is allow the countries to begin addressing this host of
باضابطہ سفارتی تعلقات اور سفارت خانے کے قیام سے دونوں ملکوں کو درپیش بنیادی مسائل پر توجہ دینے میں مدد ملے گی، خواہ یہ کیوبا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں یا امریکی شہریوں کو معاوضے سے متعلق امور ہوں یا امریکہ میں قانون سے بھاگنے والے ان لوگوں کے مسائل جو بھاگ کر کیوبا میں مقیم ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے نمٹنا جن پر امریکہ میں فوجداری مثلاً قتل کے الزامات ہیں اور وہ کیوبا بھاگ گئے ہیں۔ آئندہ برسوں میں کیوبا ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم پناہ کا مقام ہوگا۔ ایک بیان میں فلوریڈا کی رکن کانگریس ایلینا روس لیتنن نے سفارت خانے کھولنے کے اقدام پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ کاسترو حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا کہ وہ کیوبا کے لوگوں کے خلاف مزید حملے کرے۔ وہ کہتی ہیں سفارت خانہ کھولنے سے کیوبا کی عوام کو کوئی مدد نہیں ملے گی اور یہ صدر اوباما کی وراثت بنانے کی ناکام کوشش ہے. جبکہ نیو یارک میں باروک کالج میں کیوبا کی امور کے تجزیہ کار ٹیڈ ہینکن کہتے ہیں کہ راس لیتنن جن حکومت مخالف پالیسیوں کی حمایت کرتی ہیں ان سے کیوبا کے عوام کے انسانی حقوق بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں ملی.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having diplomatic relations with Cuba doesn't mean we approve.
وہ جس حکمت عملی کی حمایت کرتی ہیں وہ ناکام ہو چکی ہے. وہ اس معاملے میں غلط جانب ہیں. کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیوبا کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں، نہ ہی ہم کیوبا کے عوام کے ساتھ اس کے رویے کی حمایت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہتر موقع ہوگا کہ ہم ایسے تعلقات کے ذریعے کیوبا پر کچھ اثر ڈال سکیں جو دو طرفہ ہوں اور حکومت اور عوام کو الگ تھلگ اور پسماندہ کرنے کے بجائے انہیں مضبوط بنانے والے ہوں. ہینکن کہتے ہیں کہ تعلقات معمول پر لانے سے ماحولیات، منشیات کی ممانعت اور پناہ گزینوں اور خاندانوں کے دوبارہ ملاپ جیسے امور پر تعاون مضبوط ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے سے کیوبا کی حکومت امریکہ دشمنی کو کیوبا کے عوام پر جبر کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی اور ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے اس پر دباؤ بڑھے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
قرضوں میں جکڑا یونان قرض دینے والوں کے مطالبے پر کفایت شعاری کے مزید اقدامات کرنے پر تیار ہے، لیکن یورپی لیڈر اتوار کے روز یونانی ریفرنڈم سے پہلے ایتھنز کے ساتھ مزید مذاکرات کے امکان کو مسترد کر رہا ہے. یونان کے وزیراعظم الیکسس سپراس نے ملک کے بین الاقوامی قرضہ فراہم کرنے والوں کو ایک خط میں کہا ہے کہ یونان نئے ہنگامی بیل آؤٹ فنڈ کے لیے یورپ کی زیادہ تر شرائط ماننے کو تیار ہے، لیکن جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے برلن میں ملکی پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہم ریفرنڈم کا انتظار کریں گے، ریفرنڈم سے پہلے نئے امدادی قرضوں کے پروگرام پر مذاکرات نہیں ہو سکتے. جرمن لیڈر نے اس موقف کو مسترد کیا کہ یونان کے مالیاتی بحران کے باعث یورپ کے 19 رکنی یورو کرنسی بلاک کا خاتمہ ہو جائے گا. یونان کے وزیراعظم نے جو خط لکھا ہے وہ بدھ کے روز اخباری ذرائع کو موصول ہوا. یورپی وزرائے خزانہ چند گھنٹے بعد ٹیلی فون کانفرنس کر رہے ہیں جس میں یونان کی تازہ ترین پیشکش پر غور کیا جائے گا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکیوں کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ یونان کا مالی بحران عالمی منڈیوں پر اثر انداز ہوگا. اس بارے میں ضلع تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
یونان کے عوام اتوار کو ہونے والے ریفرینڈم کی تیاری کر رہے ہیں جس کا انعقاد گزشتہ ہفتے عالمی قرض خواہوں کی جانب سے ملنے والی پیشکش کے جواب میں یونان کے وزیراعظم الیکسس سپراس نے کیا ہے. اگر یونانی ریفرینڈم میں اس پیشکش کو مسترد کرتے ہیں تو یونان کو یورو زون سے باہر ہونا پڑے گا، اور اگر اسے قبول کرتے ہیں تو پھر شاید موجودہ حکومت کو جانا پڑے. تاہم منگل کی رات بہت سے یونانیوں نے یورو کرنسی زون میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایک شہری کترینا کولینیاٹی کا اس بارے میں کہنا تھا،
We just want to make clear that saying yes is to help Greece, not because we like
ہم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں کہنے سے یونان کی مدد ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ ہم ان اقدامات سے متفق ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خیال میں یہ سب ہونا نادہند ہونے سے بہتر ہے. یورپی یونین کے لیڈر یونان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ پینشنوں میں کٹوتی اور ٹیکس میں اضافے جیسے اقدامات کو تسلیم کرے، لیکن ساتھ ہی وہ اس انتشار کے بارے میں بھی فکر مند ہیں جو کہ یونان کے بحران کی وجہ سے عالمی منڈیوں کو درپیش ہو سکتا ہے. منگل کے روز امریکی صدر باراک اوباما نے امریکیوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اس بحران سے متاثر نہیں ہوں گے. صدر اوباما کا کہنا تھا،
It is an issue primarily of concern to Europe. Essentially what you have here is a country that
یہ مسئلہ بنیادی طور پر یورپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک ایسا ملک ہے جو مشکل وقتوں سے گزر رہا ہے اور اسے ضرورت ہے کہ وہ ترقی اور یورو زون میں رہنے کے لیے راہ تلاش کرے. تاہم صدر اوباما نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یونان کے مسئلے کو پوری طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بتایا کہ امریکہ یورپین سینٹرل بینک اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ اگر مالی منڈیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اسے دور کیا جا سکے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ اگر یورپی معیشت سست روی کا شکار ہوتی ہے تو اس سے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے یورپی شراکت داروں اور یونان کی حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ مذاکرات جاری رکھیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں کردوں سے متعلق امن کا معطل سلسلہ اس ماہ کے شروع میں عام انتخابات کے بعد ایک مخلوط حکومت کی تشکیل کی کوششوں میں مرکزی مسئلہ بن رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان توقع ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے لیڈر احمد داوتوغلو سے ایک مخلوط حکومت تشکیل دینے کی کوشش کے لیے کہیں گے۔ انتہائی بائیں بازو کی نیشنل ایکشن پارٹی اور بائیں بازو کی اعتدال پسند ریپبلکن پیپلز پارٹی دو انتہائی ممکنہ اتحادی ہیں۔ قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ کرد باغی گروپ پی کے 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 ساتھ ترکی کے 3 سالہ امن کے عمل کا نتیجہ مخلوط حکومت کی تشکیل کی کوشش میں ایک کلیدی عنصر ہے۔ نیشنل ایکشن پارٹی کی پیشگی شرط، شاید واحد شرط یا یقینی طور پر ایک پیشگی شرط یہ ہے کہ امن کے عمل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے لیے، جو قومی اسمبلی کے زیر اہتمام امن کا عمل جاری رکھنے کے ساتھ وابستہ ہے، امن کا عمل جاری رکھنے کے طریقے اتحاد کے معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سولی اوزیل کے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اے کے پی جب ترکی کی حکمران جماعت تھی تو اس نے پی کے 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 ساتھ، جو اپنے لیے مزید حقوق کے حصول کے لیے 3 عشروں تک لڑ چکی تھی، امن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک فائر بندی ہوئی، لیکن امن کی کوششیں تعطل کا شکار ہو چکی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اے کے پی کے لیے قدامت پسند کرد ووٹروں کی حمایت ختم ہو گئی، جو 7 جون کے انتخابات میں پارلیمانی اکثریت سے محروم ہو گئی۔ مارمرا یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر یوکسیل ٹشکن کہتے ہیں کہ اے کے پی کے لیڈر داوتوغلو جانتے ہیں کہ ان کی جماعت کا مستقبل امن کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔
I don't think that this process can be actually reversed or stopped for AKP significant vote losses among the
میں نہیں سمجھتا کہ امن کا عمل در حقیقت پلٹ سکتا ہے یا رک سکتا ہے۔ اے کے پی کے لیے کرد ووٹوں میں نمایاں کمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جاری رہ سکتی ہے، اس لیے وہ قدامت پسند لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اردوان کا عمل دخل بھی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ترک مسلح فورسز کسی قسم کا دباؤ ڈالیں تاکہ شام میں کرد عناصر خطے میں آزادانہ کارروائی نہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے یوکسیل ٹشکن کے۔ صدر اردوان شام کی کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی کی فورسز کی جانب سے ترکی کی جنوبی سرحد پر داعش کے خلاف حاصل کی گئی نمایاں فوجی کامیابیوں کی سختی سے مذمت کر چکے ہیں۔ مسٹر اردوان شامی کردوں پر پی کے 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 ساتھ منسلک ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں متنبہ کیا کہ ترکی کبھی بھی کسی شامی کرد ریاست کی تشکیل کی اجازت نہیں دے گا۔ ترک حکومت نے فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے، اگرچہ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک کے فوجی جرنیل ایسے کسی اقدام کے مخالف ہیں۔ تہران بھی انقرہ کو انتباہ کر چکا ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے، لیکن اخبار جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ کے سفارتی کالم نگار سمیع عدیز کہتے ہیں کہ صدر اردوان شامی کرد کامیابیوں کے بارے میں عوامی جذبات کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔
There will be a concern to an extent, yes, because in Turkey the Syrian groups are seen as affiliates of the PKK.
انہیں ایک حد تک تشویش تو ضرور ہے کیونکہ شامی گروپس کو پی کے 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 ساتھ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ترکی میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ حکومت در حقیقت پی کے 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 ساتھ براہ راست یا متبادل ذریعوں کے توسط سے گفت و شنید کر رہی ہے، اس لیے ان گروپس کی، جو ایک ایسے وقت میں پی کے 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 ساتھ منسلک ہیں جب حکومت پی کے 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 ساتھ گفت و شنید کر رہی ہے، مذمت اور انہیں شیطان صفت قرار دیے جانے پر میرے خیال کے مطابق بہت سے ترک یقین نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے سمیع عدیز کے۔ پی کے 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 قید میں موجود لیڈر عبداللہ اوچلان اور پڑوسی ملک عراق میں رہنماؤں نے انتباہ کیا ہے کہ شامی کرد فورسز کے خلاف فوجی مداخلت سے امن کا عمل ختم ہو جائے گا، لیکن اوزیل کہتے ہیں کہ اب جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پارلیمنٹ میں منتخب ہونے والی پہلی کرد نواز پارٹی بن رہی ہے، امن کا عمل اپنے مسائل کے باوجود ختم نہیں ہوگا۔ اوزیل کہتے ہیں،
Well, I don't think there was much of a process left, so I think that this will probably be on hold for some time.
میں نہیں سمجھتا کہ امن کا بہت زیادہ سلسلہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ غالباً آنے والے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر رک جائے گا۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ پی کے کے پھر سے ہتھیار اٹھائے گی، لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سیاسی طور پر قومی اسمبلی میں لڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ امن کے عمل کو واقعی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سولی اوزیل کے۔ رایاما کے حالیہ جائزوں کے مطابق ترکوں کی اکثریت ابھی تک کردوں کے ساتھ امن کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے، جبکہ ماہرین اقتصادیات خبردار کرتے ہیں کہ شام میں پھر سے لڑائی یا کوئی فوجی مداخلت ترکی کی معیشت کو خطرے سے دوچار کر دے گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ ملک کے شمالی حصوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے۔ مانسون بارشوں کے بارے میں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان میں مانسون کی آمد سے قبل اعلیٰ سطحی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اہم اجلاس کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس سال مانسون کے دوران ملک کے شمالی علاقوں میں اوسط سے زیادہ جبکہ جنوبی علاقوں میں اوسط سے کم بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہونے کی توقع ہے۔ تاہم محکمہ نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے پہلے سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں کم بارشیں ہو سکتی ہیں، جس سے خشک سالی کی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام 2015 میں موسم برسات کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کیے گئے ایک سیمینار میں محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا کہ زیادہ تر بارشوں کا امکان جولائی کے آخری ہفتے سے لے کر اگست کے آخری ہفتے تک ہے۔ محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر قمر الزمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جنوبی علاقوں میں کم بارشوں کی توقع مخصوص موسمی کیفیات کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔
نہیں، وجہ تو بیسیکلی یہ جو اس سال جو کم ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ ایک فینومینا ہے، ایل نینو فینومینا، کہ پیسیفک سی میں سی سرفیس ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ویدر پیٹرن ہیں اس پیریڈ میں وہ ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اور خاص طور پہ اس بارے میں یہ ضرب کیا گیا تھا کہ اس سال النینما کا فنامنا ہو، اس سال مانسون کی بارشیں کچھ علاقوں کے اندر کم ہو جاتی، اسی کے بیسس پہ یہ فورکاسٹ اس دفعہ ایشو کی گئی ہے۔
تاہم رواں سال کراچی میں جاری گرمی کی لہر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ موسمی تغیر کا ایک مظہر ہے۔ حالیہ برسوں میں ماحولیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر غیر متوقع بارشوں اور خشک سالی کا سبب بنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمی تغیر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک اقدام اس کی بنیادی وجوہات کو کم کرنا ہے، جیسے ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روکنا، اور دوسرا اقدام اس کے اثرات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے سے متعلق ہے، مثلاً اپنے انفراسٹرکچر نظام کو اس طرح تعمیر کرنا کہ وہ موسمی تغیر کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ پاکستان میں شدید نوعیت کے موسمی حالات 2010 اور 2011 میں غیر معمولی بارشوں کی صورت میں دیکھے گئے، جس کے باعث ملک کے بہت سے علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے، جبکہ رواں سال شدید گرمی کی لہر نے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یورپ، امریکہ اور روس سمیت بہت سے دیگر ممالک میں بھی حالیہ برسوں میں شدید گرمی کی لہر دیکھی گئی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی نوجوانوں کے گروپ کی طرف سے پیغامات پر مبنی کہانیوں کی مدد سے دہشت گردوں اور انتہا پسندانہ رجحانات کی حوصلہ شکنی کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتابچہ ملک بھر میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دہشت گردی سے شدید متاثرہ ملک پاکستان میں اس کے انسداد کے لیے سیکیورٹی فورسز تو اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے سماجی رویوں میں تبدیلی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے چند نوجوانوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر راغب کیا۔ سی ایف ایکس کامکس نامی ادارے نے پاسبان کے عنوان سے خاکوں پر مبنی پیغاماتی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے دہشت گردی اور انتہا پسندانہ سوچ کی حوصلہ شکنی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کہانیوں کے مصنف گوہر آفتاب نے مصطفیٰ حسنین اور یحییٰ احسان کے ساتھ مل کر یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے گوہر کا کہنا تھا کہ اولاً وہ چاہتے تھے کہ مختلف سماجی موضوعات اور معاشرے میں پائے جانے والے منفی رجحانات پر کام کیا جائے، لیکن گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد انہوں نے رویوں میں تبدیلی لا کر دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کی راہ ہموار کرنے پر توجہ مرکوز کی۔
At that point, we decided کہ ہم باقی ساری سافٹ میسیجنگ کو چھوڑ دیں اینڈ وٹ ایور اٹ از، وٹ ایور منی وی ہیو، اگر دو ایشوز بنتے ہیں، تین ایشوز بنتے ہیں، ایک پرنٹ کرنے کے ہمارے پاس پیسے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہم اس کو بنائیں گے اور ہم اس کو لکھیں گے اور جیسے بھی ہوگا یہ ہوگا۔ تھا ہم نے اس کے اندر جو انیشیل بلڈ اپ تھا وہ نکال کے کیریکٹرز کو ینگر کر دیا، ہم نے اسکول کے اندر ڈال دیا، ویل یونیورسٹی ایج گروپ کے اندر ڈال دیا ٹو ایکسیس ایج 12 to 18 جو ہمارا کور آڈینس ہے، اور اس کے لیے پھر میں نے اس کی انگلش اسکرپٹنگ کی، ہم نے امجد صاحب کو انگیج کیا اور یحییٰ نے، جو یحییٰ احسان ہمارے جو آرٹسٹ ہیں اس پوری سیریز کے، ہی بیگن دی پروسیس آف ایلسٹریٹنگ اٹ۔
اس سلسلے کو شروع کرنے کے بعد ان کے پاس اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کے آغاز سے قبل تک کا وقت تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک یہ کہانیاں پہنچائی جا سکیں۔ گوہر نے بتایا کہ ابتدائی طور پر پنجاب اور اس کے جنوبی حصے میں اسکولوں اور ان کے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا، اور اس دوران انہیں ایک غیر سرکاری تنظیم امید جوان کی طرف سے ان کہانیوں کی اشاعت کے لیے تعاون حاصل رہا۔
ہم نے کوئی 15,000 ڈفرنٹ سیٹس بکس جو ہیں 5,000 ڈفرنٹ بچوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ون وے اور دی ادر بائی اراؤنڈ اباؤٹ June 15 لاہور، ان ملتان اینڈ ان ولیجز ان ڈسٹرکٹ لودرا۔
16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پر حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے ملک کی تاریخ کا بدترین دہشت گرد واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد جہاں ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا گیا، وہیں یہ رائے عامہ بھی ہموار ہوئی کہ ملک میں قیام امن کے لیے انتہا پسندوں کا راستہ روکنا بہت ضروری ہے۔ گوہر آفتاب کے خیال میں معاشرے میں یہ پیغام اجاگر ہو چکا ہے، اور اب ایسے ضرورت مند لوگوں کی قابل ذکر تعداد کی ضرورت ہے جو غیر صحت مندانہ سوچ رکھنے والے عناصر کے خلاف آواز بلند کریں اور ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ گوہر اور ان کے ساتھیوں نے پاسبان کی موبائل اپلیکیشن بھی تیار کی ہے، جسے انٹرنیٹ صارفین اپنے موبائل فون پر بھی مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انڈونیشیا کے فضائیہ نے مسافر بردار طیارے کے حادثے کے بعد بقیہ ہرکولیس طیاروں کی پروازوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس حادثے کے بعد اب تک 140 سے زیادہ افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے یہ رپورٹ ابھی ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے بدھ کے روز مصر کے صحرائے سینا میں فوج اور پولیس کے متعدد چوکیوں پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں بہت سی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ مصر کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس بارے میں ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
غیر پیشہ وارانہ ویڈیو میں صحرائے سینا کے قصبے شیخ زوید میں ایک فوجی چوکی پر دھماکہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ مصر کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فوجی چوکیوں پر ہونے والے حملوں میں متعدد فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے اشارتاً کہا ہے کہ 70 کے قریب عسکریت پسندوں نے ایک فوجی گاڑی پر طیارہ شکن میزائل سے حملہ کیا، جس میں 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر کئی فوجیوں کو قید میں لے لیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم ابراہیم مہلیب نے اعلان کیا ہے کہ مصر اس وقت حقیقی حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ بہت سی سرحدی گزرگاہوں کو مبینہ طور پر بند کر دیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ مصر کی فوج نے چوکنا رہنے کی حالت کو 30 درجے تک بڑھا دیا ہے۔ میڈیا کے بہت سے اداروں نے خبر دی ہے کہ عسکریت پسندوں نے شیخ زوید پر قبضہ کر لیا ہے اور پولیس کے احاطے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تاہم وائس آف امریکہ اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کر سکا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ مصر کی فوج پر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے، اور اس حملے میں روسی ساختہ کارنیٹ میزائل استعمال ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے رپورٹر، جو کہ عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کہا ہے کہ سینکڑوں عسکریت پسندوں نے فوجی چوکیوں اور اہداف پر حملے کیے۔ ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ عسکریت پسندوں نے بہت سی اہم شاہراہوں پر بارودی سرنگیں نصب کی ہیں، جس کی وجہ سے ایمبولینسیں زخمیوں کو وہاں سے نکالنے میں ناکام رہیں۔ مصر کی فوج نے اپاچے ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں سے جوابی حملے کیے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ دوپہر تک حملے جاری تھے۔
بدھ کے روز ہونے والے حملوں سے پہلے پیر اور منگل کے روز کار بم حملے کیے گئے تھے. انہی میں سے ایک حملے میں ملک استغاثہ کے سب سے بڑے وکیل ہلاک ہوئے تھے. منگل کے روز اسلام پسند صدر محمد مورسی کی برطرفی کو 2 سال مکمل ہوئے تھے. حال ہی میں مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مورسی اور ان کے ساتھ اخوان المسلمین کے چوٹی کے لیڈروں کو سزائے موت کی تصدیق کی تھی. فوج کے سابق جرنیل اور تجزیہ کار احمد عبد الحلیم نے مصر کے میڈیا کو بتایا کہ ان کے نزدیک حالیہ حملوں میں بیرونی حامیوں کے ہمراہ اخوان المسلمین بھی شامل ہے. جنرل عبد الحلیم کا کہنا تھا، حالیہ حملوں میں C4 پلاسٹک نامی دھماکہ خیز استعمال ہوا ہے جو کہ بیرون ملک سے یہاں لایا گیا ہے. اخوان المسلمین ان دہشت گرد کاروائیوں کے لیے فنڈ مہیا کر رہی ہے اور اسے اپنے اتحادیوں کی حمایت بھی حاصل ہے. منگل کے روز مصر کے صدر السیسی نے انسداد دہشت گردی قوانین کو مضبوط بنانے کا اعادہ کرتے ہوئے اخوان المسلمین کو اٹرنی جنرل ہشام باراقات کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا، ملک میں انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قوانین کا پوری طرح سے نفاذ اور اطلاق ہوگا. صدر السیسی نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں قانونی نفاذ سے متعلق اپنے منصوبے کا اعلان کریں گے. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد اخوان المسلمین کے رہنماؤں کی سزائے موت پر عمل کرنا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انڈونیشیا کے فضائیہ نے مسافر بردار طیارے کے حادثے کے بعد بقیہ ہرکولیس طیاروں کی پروازوں کو معطل کر دیا ہے. اس حادثے کے بعد اب تک 140 سے زیادہ افراد کی لاشیں مل گئی ہیں. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نام نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو نے میدان میں حادثے کے بعد تمام فوجی جہاز تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. یہ خوفناک فضائی حادثوں کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے. ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں صدر نے کہا ہے کہ جہازوں کی عمر کی جانچ پڑتال ضرور ہونی چاہیے. امید ہے کہ ہم مزید حادثوں سے بچ سکیں گے. ایک ایسے ملک میں ایئر فورس کے لیے کارگو جہاز انتہائی اہم ہے جو 5,200 کلومیٹر پر محیط ہے اور جس میں 13,000 جزیرے ہیں. بہت سے فوجی کارگو جہاز کمرشل فلائٹس کے مقابلے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو لے کر آتے جاتے ہیں، لیکن یہ ایئر فورس کارگو جہاز جو اسلحہ لے کر جا رہا تھا سووندو فضائی اڈے سے اڑا، جس میں تقریباً 1,000 مسافر سوار تھے. خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں عملے کے 12 ارکان سمیت زیادہ تر فوجی اہلکاروں کے خاندان والے تھے. ایئر مارشل آگست سپریتا کہتے ہیں کہ کارگو جہاز نے حادثے سے چند لمحوں قبل فضائی اڈے واپس آنے کی درخواست کی تھی. انڈونیشیا فضائی فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت برا ہوا ہے اور جہاز اڈے پر واپس آنے سے قبل ہی حادثے کا شکار ہو گیا. میدان میں ایک ہسپتال میں پریشان حال رشتے دار لاشوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جانسن ہالمون کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے 5 افراد اس جہاز میں سوار تھے. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاز 1964 میں بنایا گیا تھا جو ایک ہوٹل اور گھروں پر گرنے سے قبل ہی تباہ ہو گیا. زمین پر تقریباً 20 افراد ہلاک ہو گئے. زندہ بچ جانے والوں نے حادثے کا خوفناک منظر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ خون میں لت پت ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور آگ کے شعلے 4 منزلہ عمارت تک بلند ہو رہے تھے. ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہ تباہی اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اس نے سوچا کہ یہ کوئی دہشت گرد حملہ ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کے دفتر نے شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام کی صفاکانہ سرگرمیوں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بوکو حرام کی طرف سے انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بوکو حرام کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیاں آج بھی اتنی ہی وسیع تر اور بااثر ہیں جتنی اس وقت تھیں جب اپریل میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے اس عسکریت پسند گروپ کی صفاکانہ سرگرمیوں پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا تھا. اقوام متحدہ کے عملے نے ان لوگوں سے انٹرویو کیا جنہیں شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام نے حملوں کے دوران اسیر بنا لیا تھا.
ان لوگوں نے ان گزرے مہینوں یا برسوں کی انتہائی ہولناک تصویر کشی کی۔ اس میں قتل عام سمیت پورے پورے گاؤں کو نظر آتش کرنا اور بچوں سمیت انتہائی وسیع پیمانے پر تشدد اور اغوا کی وارداتیں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ زید راد الحسین کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ بوکو حرام کے عسکریت پسند کسی بھی قصبے سے عورتوں کو اغوا کرنے سے قبل مردوں اور لڑکوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیتے تھے۔
Women and girls have been sexually enslaved, raped and forced into so-called marriages. Many survivors
عورتوں اور لڑکیوں کی عصمت دری کے بعد انہیں نام نہاد شادی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے زندہ بچ جانے والی کئی عورتیں حاملہ ہو گئی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ حکام اس بات کو یقینی بنائیں کہ ذمہ داران کو عدالتوں میں لا کر ان کے جرم کی سزا دی جائے۔ ہائی کمشنر نے ان تکالیف اور اذیت رسانیوں کا ذکر کیا جو کیمرون، چاڈ اور نائجیریا کے شہریوں کو گزشتہ برسوں میں بوکو حرام کے صفاکانہ حملوں کے نتیجے میں بھگتنی پڑی۔ اس صورتحال کی مذمت کرتے ہوئے مسٹر زید کہتے ہیں کہ انہیں نائجیریا کی فوج پر لگائی جانے والی انسانی حقوق کی سنجیدہ نوعیت کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں اس اندیشے کا بھی ذکر کیا کہ نائجیریا اور علاقائی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا جاتا ہے جو بوکو حرام کے قبضے سے نکل کر آتے ہیں۔ مسٹر زید کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بغیر کسی الزام کے لمبے عرصے تک حراست میں رکھا جاتا ہے۔
I must insist on the need for greater attention to human rights by both the military and the police forces.
میں اس بات پر زور دوں گا کہ بوکو حرام کے خلاف آپریشن میں فوج اور متعلقہ ملکوں کی پولیس فورسز دونوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ حکام پر لوگوں کا بھروسہ کم ہونے کی وجہ سے بوکو حرام کے خلاف حالیہ کامیابیاں ناکامیوں میں بدل سکتی ہیں۔ نائجیریا کے قائم مقام وزیر خارجہ بولو لولو نے عالمی برادری پر بارہا زور دیا ہے کہ وہ بوکو حرام کے اس خطرے اور برائیوں کے مرتکب اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے منگل کی رات کو ایک وفاقی جج کے حکم کی تعمیل میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے اکاؤنٹ سے سینکڑوں صفحات پر مشتمل ای میلز جاری کر دی ہیں۔ ہلری سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نامزدگی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ ان کے ریپبلکن حریفوں کا موقف ہے کہ ہلری کلنٹن نے ان ای میلز کو پبلک ریکارڈ سے اوجھل رکھنے کے لیے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کو استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلری نے سن 2009 سے 2013 کے دوران بطور وزیر خارجہ اپنے ذاتی ای میل ایڈریس کو سرکاری خط و کتابت کے لیے استعمال کیا۔ ایک وفاقی جج نے محکمہ خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کی بطور سابق اعلیٰ سفارتکار کے بھیجی اور وصول کی جانے والی 55,000 صفحات کی ای میلز کو یکے بعد دیگرے جاری کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات کی پابندی کرے۔ ان ای میلز کا پہلا سلسلہ اس سال مئی میں جاری کیا گیا تھا، جبکہ محکمہ خارجہ نے ان کی ای میلز کے 55,000 صفحات کو جنوری سن 2016 تک جاری کرنے کی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ چین کی پارلیمان نے قومی سلامتی کے متعلق ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے سیاسی اختلاف رائے کے خلاف جبر کو مزید وسعت ملے گی۔ سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے بدھ کو اس بل کو پاس کیا جس کے حق میں 144 ووٹ آئے، جبکہ ایک رکن غیر حاضر تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے، یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے، اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ سٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بھی ہم کچھ اہم اور دلچسپ معلومات لائے ہیں۔ بعض اوقات ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ تلاش اور امداد کی کارروائیاں درکار ہوتی ہیں، اور اکثر ایسی جگہوں پر مشینوں کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں تیار کیے گئے روبارٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اب روزمرہ زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ممکن ہے جلدی روبارٹس یا یہ مشینیں وہ کام کریں جو عام طور پر اب تک انسان کرتے آئے ہیں، اور یہ ہے ریستوران انڈسٹری۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوڈرچ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ڈاربا روباٹک چیلنج کا انعقاد کیا گیا، جہاں روبارٹس یا ان مشینوں کو ایسے کام کرتے دکھایا گیا جو عام طور پر انسان کرتے ہیں، جیسے گاڑیاں چلانا، سیڑھیاں چڑھنا، یا پھر ناہموار راستوں کو پار کرنا، یا پھر ایک کسی کھلے ہوئے والو کو بند کر دینا۔ اس موقع پر کچھ ایسی ناکامیوں کی بھی وضاحت کی گئی جو مؤثر طور پر چلنے والی مشینوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے درپیش ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹوکیو میں فوڈ مشینری اور ٹیکنالوجی کی سالانہ نمائش میں ایک ایسی روبوٹ مشین کو دکھایا گیا جو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہوئے انتہائی مہارت سے کھانے تیار کر سکتی ہے، جبکہ دوسری مشینیں کھانے پکانے میں مدد دیتی ہیں، پیسٹریاں بیک کرتی ہیں، یہاں تک انتہائی ماہرانہ انداز میں سوشی بھی تیار کر لیتی ہیں۔ یسکاوا الیکٹرانک کے اسسٹنٹ مینیجر آکی ہیرو سوزوکی کہتے ہیں کہ ان کا روبوٹ موٹومن SDA-5 باورچی خانے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کبھی تھکتا ہی نہیں۔ سوزوکی آکی ہیرو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کھانے کا ذائقہ چکھنا یا پھر بہترین ذائقے کے لیے حرارت اور مسالوں کو بہترین انداز میں منتخب کرنا تو اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر اسے مسالوں کے متعینہ تناسب کے ساتھ محض کھانا تیار کرنا ہے تو وہ ایسے ہی ایک کھانے کو بار بار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمائش میں اس مشین کی کارکردگی دیکھنے والوں کے لیے کافی متاثر کن تھی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے لیے ایسے ہی شوہر کو ضرور پسند کر سکتی ہوں۔ ٹوکیو میں ہونے والی اسی نمائش میں سوزومو مشینری نے سوشی تیار کرنے والی مشین پیش کی جو جاپان میں انتہائی پسند کی جانے والی اس خوراک کو خوش اسلوبی سے تیار کرتی ہے۔
سوشی has been spread to the world, but sushi chefs are not as much. With this machine,
ہیروشی مونڈن سوزومو مشینری کمپنی کے ایک مینیجر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سوشی اب دنیا بھر میں بے حد مقبول ہو چکی ہے، لیکن سوشی تیار کرنے والے ماہر باورچی زیادہ نہیں۔ اس مشین کی مدد سے اب ہر کوئی سوشی کو اپنی پسند کے مطابق بار بار تیار کر سکتا ہے۔ ٹوکیو نمائش میں ایک اور نئی ٹیکنالوجی نے نمائش دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کیا۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو نرم کھانے کے ٹکڑوں کو بآسانی اٹھاتی ہے، اور اس مہارت سے کہ کوئی نشان باقی نہیں رہتا یا اس کی شکل کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اسے فروکاوا کی کو کمپنی نے بنایا ہے۔ اس کمپنی کی ڈیولپمنٹ ڈویژن یعنی ترقی کے شعبے کے مینیجر تاکویا فروکاوا کا کہنا ہے کہ سویٹل کہلانے والی یہ مشین فاسٹ فوڈ کی صنعت کے لیے بہترین ہے۔
This machine is devised to scoop up soft material like hamburger patties or dough.
تاکایا فروکاوا کہتے ہیں کہ یہ مشین برگر میں استعمال ہونے والی پیٹیز یا پھر گندے ہوئے آٹے سے بنی ہوئی چیزوں کو اٹھانے اور انہیں تندور میں یا پھر فریزر میں رکھنے کے لیے بے مثال ہے، کیونکہ یہ ان کی شکل پر کوئی اثر نہیں آنے دیتی۔ کمپنی نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان کی ایجاد سے ٹیکنیکل دنیا میں کوئی بڑا انقلاب برپا ہوگا، کیونکہ ماہرین کو کچھ شبہ ضرور ہے کہ جس سطح پر ان نرم چیزوں کو رکھنا ہوگا ممکن ہے ان کو کسی خاص طرح کے مادے سے ڈھکنا ہو جس سے پانی کے قطرے وہاں پر ٹھہر نہ سکیں۔ ان مشینوں کے علاوہ ممکن ہے کہ کیک پر مختلف سجاوٹیں کرنے یا پھر سیب کو چھیلنے اور کاٹنے والی مشینیں بھی جلد ہی ہمارے باورچی خانوں کی زینت بننے لگیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
7 جولائی کو کس کے سہرے کے پھول کھلنے جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
ہماری شادی میں، ہماری شادی میں ابھی باقی ہے ہفتے، 400 برس لگے، یہ ہفتے کیسے ہوں گے پار نہیں کر سکتا میں۔
4 ہفتے تو نہیں، آئندہ چند دنوں میں شاہد کپور دلہا بننے جا رہے ہیں۔ 7 جولائی کو نئی دلی میں ان کی شادی طے ہو گئی ہے۔
دو انجانے اجنبی چل باندھنے بندھن، ہائے رے دل میں ہے یہ الجھن، مل کر کیا بولیں کیا بولیں کیا بولیں رے، مل کر کیا بولیں۔
انڈین ایکسپریس کے مطابق اس شادی میں بی ٹاؤن کے ستارے شرکت نہیں کر رہے، کیونکہ دونوں خاندان اس تقریب کو بالی ووڈ کی چمک دمک سے ہٹ کر ذاتی تقریب کے طور پر منانا چاہتے ہیں۔
مجھے حق ہے، تجھ کو جی بھر کے میں دیکھوں، مجھے حق ہے، بس یوں ہی دیکھتا جاؤں، مجھے حق ہے۔
تاہم اب ایسا بھی نہیں کہ بالی ووڈ ہیرو چپکے چپکے شادی کر کے ممبئی لوٹ آئیں۔ دہلی میں تقریب کے بعد شاہد 12 جولائی کو ممبئی میں اپنے تمام ساتھیوں اور قریبی دوستوں کو ایک بڑی دعوت دینے والے ہیں۔ شاہد کی دلہن میرا راجپوت ان کی بالی ووڈ شہرت اور انڈسٹری کی چمک دمک سے بالکل متاثر نہیں۔ انہوں نے شاہد کی چند ایک فلمیں ہی دیکھی ہیں۔ مادھوری کے شوہر جب ان سے ملے تھے تو انہوں نے مادھوری کی ایک بھی فلم نہیں دیکھی تھی۔ میرا کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تو ہے، لیکن وہ بھی شاہد کے سٹارڈم سے کچھ زیادہ متاثر نہیں۔
اور چنچل نین کٹار تے اس دا روپ بنا ہتھیار، اس کے روپ سے قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا۔
شاہد نے 25 فروری 1981 میں معروف ہدایتکار اور اداکار پنکج کپور اور اداکارہ اور رکاسا نیلما عظیم کے ہاں جنم لیا۔ کریئر کا آغاز میوزیکل ویڈیوز اور کمرشل سے کیا، تاہم فلم انڈسٹری میں عشق وشق سے قدم رکھا اور پہلی ہی فلم پر انہیں فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے فدا، ویوا، کمینے اور جب وی میٹ جیسی ہٹ فلمیں دیں۔ فلم حیدر میں بہترین اداکاری پر انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔
مجھے یہ کیسی
آج ہے جو پہلے نہ تھی، دل کی حالت ایسی،
ہو آنکھوں کو اسی کا انتظار ہے،
انہی کے لیے یہ روپ یہ شرنگار ہے۔
دیکھ
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج ملیں گے درشن، ہائے رے بڑھنے لگی ہے الجھن، مل کر کیا بولیں کیا بولیں کیا بولیں رے، مل کر کیا بولیں۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جوکل۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل۔ اور اس کے کچھ دیر بعد آپ پروگرام سنیں گے خبروں کا، یعنی نیوز شو، جسے پیش کریں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔